اور ہم نے عرض کیا کہ یہ سوال ہی نہیں بلکہ خود جواب ہے. خدا بند متعالی فرما رہا ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے. بہرحال ایک ماحول بن جاتا ہے, اس کے حساب سے پھر بہت سے معروضہ ذہن میں بھی آتے ہیں. بنیادی طور سے میں یہی کہوں گا کہ یہ ہمارے امام بارگاہوں کا شیوا اور اس کی شان نہیں ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے کچھ نوبتیں آئیں کہ ہم لوگ دوسروں کو انوالو کریں, بلکہ ہمارے اپنے ہی مسائل خود میں حل ہو جانے چاہیے تھے. یہ ایک افسوس کی بات ہے. بہرحال یہ خود ایک افسوس ہے کہ ہماری کمیونٹی کے مسائل باہر جائیں, چاہے وہ جس کی وجہ سے بھی ہوں. جو بھی ذمہ دار ہے, جو بھی افراد ذمہ دار ہیں, یہ شخصیات ذمہ دار ہیں, وہ خود اپنے آپ کو اس میں قصوروار ٹھہرائیں اور غلط سمجھیں کہ جن کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے کہ یہاں تک بات پہنچ گئی. دوسرے یہ کہ یاد رکھیے گا, کبھی بھی کوئی بھی ہم کوئی اقدام کریں, کوئی کام کریں, اس میں یاد رکھیں کہ جب کوئی ہم ایک عمل کرتے ہیں اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے, ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. ہم خود بخود ان تمام کاموں کو ایوائڈ کریں جس کے ریئیکشنز ایسے ہوں, جس کے نتائج وہ نکلیں جو اب نکل رہے ہیں. ہمیں خود ایوائڈ کرنا چاہیے تمام افراد کو. تیسری جو بات کہنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ یاد رکھیں, ہمارے آئمہ علیہ السلام کا جو شیوا رہا ہے, ان کے ماننے والوں کا شیوا, ایک تاریخ ہے پوری, اور ہماری تاریخ تمام ظلموں سے پاک ہے. معصوم کا فرمان ہے, امیر المومنین کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں, بیٹا میرے لخت جگر, اگر کبھی بھی انسان کو ایک ایسا وقت آ جائے کہ جہاں پہ مجبوری ہو, تو وہاں پہ کہ ظالم بنے یا مظلوم بنے, تو کن مظلومن ولا تکن ظالما, تو مظلوم بن جانا, ظالم نہ بننا. کبھی بھی مظلوم بن جانا لیکن ظالم نہ بننا. ہماری تاریخ یہی ہے کہ ہمیں مظلوم کہا جاتا ہے, اور اگر کوئی بھی ہماری تاریخ کو پڑھے گا وہ ہمیں مظلوم ہی قرار دے گا. ہم کبھی ظالم نہیں بنتے. ظلم ہمارا شیوا ہے ہی نہیں, نہ خدا بند متعال کی رات, نہ ہی ہم میں. ہمارے آئمہ علیہ السلام بہت پاک ہیں ظلم سے, تو اس لیے ہم بھی کوشش یہ کریں کہ ہمارے ہاں ظلم نہ ہو, بلکہ ہم ظلم سے دور رہیں. یہ پیغامات پہنچ رہے ہیں اب تک؟ صاف اور واضح پہنچنے چاہیے, شفاف. ہم لوگ ہر طرح سے کوشش کریں گے اپنے آپ کو ظلم سے پاک رکھیں, کبھی بھی ہماری طرف سے ظلم نہ ہو, زیادتی نہ ہو, ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ایک اور جو بات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہوں گا کہ یاد رکھیں, بعض بنیادیں غلط رکھی جاتی ہیں, پھر اس کے خمیازے نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں. میں نے کل جملہ عرض کیا تھا کہ امیر المومنین نے قتل عثمان کی جو مخالفت کی تھی وہ یہی تھی کہ اس کا اسلام میں ایک غلط بنیاد ڈالنے کا, ایک پورا غلط بنیاد ڈال لی جائے گی جب قتل ہو جائے. نہ یہ کہ وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کا قتل نہیں ہو جائے, بلکہ یہ بنیاد غلط تھی, طریقہ کار غلط تھا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں زیادہ تاریخ نہیں جانتا ہوں آپ کے شکاگو کی. مجھے تقریباً 12 سال ہو گئے آتے میں یہاں, اور میں اتنی تفصیلات نہیں جانتا ہوں. جو افراد پرانے ہیں, 20-30 سال سے یہاں پہ ہیں, وہ تاریخ دیکھ رہے ہیں. بعض اوقات بعض شخصیات کے ساتھ زیادتی, پھر وہ ایک بنیاد پڑ جاتی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے. خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوا ہو کسی عالم کے ساتھ ایسی زیادتی ہوئی ہو کہ اس کے بعد پھر یہ بنیاد پڑ جائے اور پھر چلتا ہی رہے سلسلہ, کے دو طرفہ زیادتیاں ہوتی رہیں. اگر آپ لوگ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہو ہمارے ساتھ, پھر اس کے بعد بنیادیں. اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو پھر تائب ہونا ضروری ہے, تاکہ پھر یہ نسلوں میں نہ چلتا رہے. یہ امام بارگاہ معصومین کے نام پہ رکھا گیا ہے. کچھ اثر وضعی ہوتے ہیں, اثر وضعی سمجھتے ہیں, یعنی ایک زہر کا اثر وضعی یہی ہے, اس کے اندر ایک جو وضع رکھا, اللہ نے وضع کر دیا, اس کے اندر رکھ دیا ہے, پوسٹولیٹ کیا ہے اثر, کہ زہر کھانے سے موت انسان مر جاتا ہے. پتا ہو تب بھی, نہ پتا ہو تب بھی انسان مر جاتا ہے. اثر یہی ہے, مجھے پتا ہو کہ اس گلاس میں زہر ہے تب بھی, اور اگر نہ پتا ہو تب بھی. سال کے طور پہ کہہ رہا ہوں صرف, یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ بھی اشارہ کر. اگر مجھے پتا ہو تب بھی مر جاؤں گا پی لوں، اور اگر نہ پتا ہو تب بھی پی لوں گا تو مر جاؤں گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ حرام کھانے سے اجتناب کرو، پتا ہو تب بھی، نہ پتا ہو تب بھی. وہ جو حرام غذاؤں کے اثرات رکھے گئے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. کہا کہ حرام کھاؤ گے تو خود بے دینی آئے گی، حرام کھاؤ گے تو یہ ہوگا، حرام کھاؤ گے تو وہ ہوگا. کہا اگر پتا ہوگا تب، یا جب نہیں پتا ہوگا. بہت سے افراد اسی غلط فہمی میں کہ مجھے تو پتا ہی نہیں ہے میں حرام کھا رہا ہوں تو اس لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو ہمارے حضرات وہ جو بے احتیاطی کرتے ہیں نا امام بارگاہوں میں، جو فتنہ فساد ہو رہے ہیں، یہ اسی حرام خوری کا نتیجہ ہے. تو یاد رکھیے گا یہ کہ بہت سی ہم چیزیں ایسی کھا لیتے ہیں جس کے اثرات ہوتے ہیں، احتیاط کیا کیجیے تاکہ یہ یہاں سے فتنہ فسادات چلے جائیں. حضرات اب بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، اس لیے ذہن میں رکھیں. آپ کے یہاں پہ بعض بزرگ عالم ابھی بھی موجود ہیں، بہت سے تو چلے گئے. میں نہیں کہتا کہ بہت سے لوگ کہیں گے اپنی صنف کا ہمیشہ مولویوں کی عادت ہوتی ہے اپنی صنف کا دفاع کرنے کی. میں نہیں کہتا کہ میرے صنف کے آنے والے بھی تمام افراد بہت زیادہ درست رہے ہوں گے، ان کی بھی غلطیاں رہی ہوں گی. لیکن جب ایک انسان لباس روحانی پہن لیتا ہے تو اس کے اثرات برے ہوتے ہیں اس کو ہٹانے کے. ہمارے ہاں ایک ریت پڑتی چلی جا رہی ہے کہ کسی کو صحیح طرح سے ہٹانے کا راستہ نہیں تلاش کیا جا رہا ہے. یہ جو گزشتہ تاریخ چلی آ رہی ہے آپ کے اس امام بارگاہ کی، اس کو تھوڑا سا درست کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ جو اتنے بہت سے علماء کو زیادہ برا تو نہیں لگ رہا. میں کل جا رہا ہوں اور مجھے کوئی زیادہ آنے کا شوق نہیں ہے. آپ کو پڑھنے والے علماء کی کمی نہیں ہے، مجھے امام بارگاہوں کی کمی نہیں ہے. ویسے بھی میں جن کا پڑھتا ہوں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میرا اپنا رزق پورا رہے گا، کبھی شک نہیں ہونا چاہیے. تو حضرات سب کے لیے کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ ہمارے ہاں بہت گزشتہ موجودہ کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں ایک ریت رہی ہے اس امام بارگاہ کی. میں تاریخ پوری نہیں جانتا ہوں، میری اتنی عمر نہیں جب سے یہ امام بارگاہ موجود ہے، تو کچھ پچھلے خمیازے آپ کو بھگتنے پڑیں گے. اس لیے تائب ہو جائیے، وائلہ پھر یہ نتائج سب کے سامنے آئیں گے، ہم سب کے سامنے آئیں گے، آپ کی نسلوں کے بھی سامنے آئیں گے. تو تائب ہوں اور آئندہ یہ تمام چیزیں تکرار نہیں ہونی چاہیے. بہرحال ایک اور افسوس کے بعد ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ جتنے بھی افراد یہاں پہ علماء ہیں وہ سب کے سب سادات ہی ہیں، یعنی افسوس نہیں کہ سادات تھے بلکہ سب کے سب گئے بھی اچھے طریقوں سے نہیں ہیں. شاید یہ ایک جو ریت پڑی ہے اس کے نتائج پھر ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. میں سب سے کہوں گا کہ جتنے بھی یہ سادات علماء آئے تھے ان کو خوشی کریں، چاہے جیسے بھی تھے. میں نہیں کہتا کہ میری سنت کے سارے لوگ اچھے تھے، نہیں، ان کی غلطیاں رہی ہوں گی. معصوم نہیں ہیں ہم لوگ، معصوم ہمارے ہاں ان ہستیوں کو ہی مانا جاتا ہے جن کو خدا نے معصوم بنایا. یہ علماء معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ان کی طرف سے بھی ہوں گی، چوک ان سے بھی ہوئی ہوگی، خطائیں بھی ہوئی ہوں گی، لغزشیں بھی ہوئی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، علم کی بھی کمی ہوگی، عمل کی بھی کمی ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی ایک بنیادی کچھ طور طریقے ہیں، ان کو ذرا درست رکھنا بہت ضروری ہے. میں نے اپنا جو پیغام کہنا تھا پہنچا دیا ہے، انشاءاللہ باقی آپ لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے. السائل منا ولی تمام من اللہ، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، باقی اتمام تک پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. سب تک بات سب تک واضح ہو جاتی ہے. شیعہ ہم اسے نہیں مانتے جو آگ حق و باطل کی پہچان نہ کر سکے، شیعہ اسے مانتے ہیں جو 1400 سال کا فیصلہ صحیح کرتا ہو. جو 1400 سال کے فیصلوں کو صحیح رکھتا ہو وہ شیعہ کہلا سکتا ہے، وائلہ شیعہ شیعہ نہیں کہلاتا جب تک کہ وہ 1400 سال کے فیصلوں کو غلط کرتا چلا رہا ہو. آج کا شیعہ درست فیصلہ رکھتا ہوگا تبھی وہ صحیح شیعہ کہلا سکے گا. حضرت آئندہ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت انتخاب کی تھی، بہرحال میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، یاد رکھیے گا. بہرحال میں یہ کہتا چلوں کہ یہ کم سعادت ہی سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں، مجھے امریکہ میں مقیم کسی بھی عالم دین سے پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، نہ کسی کو پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے، نہ میں نے کسی سے پڑھایا، نہ میں نے کسی کو پڑھایا ہے. بتانے کے اندر ہوں گے، ہمارے بھی شاگرد ہوں گے، اساتید بھی ہیں جن سے ہم نے پڑھا بھی ہے، جن کو ہم نے پڑھایا بھی ہے. ماشاء اللہ سے ہمارے بھی بہت سے شاگرد ممبروں پہ آ رہے ہیں. تو حضرات لیکن یہاں پہ اتفاق نہیں ہوا، تو اس لیے میں کسی کا دفاع اس طرح سے نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی کسی کی اس طرح سے مخالفت کر رہا ہوں. یہ سب کی ذمہ داریاں ہماری کہ بہرحال یہ جیسے تیسے بھی ہمارے سروں پہ امامے اور ابا قبا آ گیا ہے. اب یہ آئمہ معصومین کا لباس ہے، اس کا دفاع ہم پہ واجب ہے. ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ اس کی مخالفت کریں، اور اگر ایسا ہو جائے تو آپ کی طرف سے ایسا کام نہ ہو کہ آئمہ کی مخالفت ہو. تو حضرات یہ ہماری ذمہ داری ہیں کچھ بہرحال اپنے لباس کی، ہمیں بھی اپنی بہرحال خدا اس لباس کی ذمہ داریاں پورا کرنا بہت مشکل کام ہے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم کر سکیں، اور توفیق ملنے کے بعد پھر ہم اس پہ عمل بھی کر سکیں. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ روز قیامت ایک عام آدمی کے 70 گنا معاف ہو چکے ہوں گے، عالم پہلے گنا کی بخشش کے انتظار میں ہوگا. تو بہرحال یہ اب ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو عالم ہی نہیں ہوں گے لیکن لباس روحانی پہن لیا. اللہ نے کہا تم خود ہی جو کلیم کرتے پھرتے تھے کہ عالم ہو تو پھر علماء والا حساب بھی دو. خدا نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو، لیکن امید ایسی ہے کہ ہم میں سے بہت سو کے ساتھ ایسا ہو جائے گا. تو بہرحال میں نے سب کے لیے کہہ دیا ہے، اپنے لیے بھی، آپ کے لیے، سب کے لیے کہہ دیا. آپ نے اپنے امیر المومنین فرماتے ہیں ما اکثر العباد و اقل الاعتبار. عبرت کا، عبرت حاصل کرنے کے واقعات بہت زیادہ ہیں لیکن عبرت حاصل کرنے والے افراد بہت کم ہوتے ہیں. سامنے عبرت کے واقعات موجود ہوتے ہیں لیکن عبرت حاصل کرنے والے افراد ہمیشہ کم ہوتے ہیں. سب کچھ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد باوجود بھی عبرت نہیں پکڑتے. حضرت یاد رکھیے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے ہمیشہ کچھ ایسے درس دیے ہیں، ان کے شاگردوں نے کچھ ایسی تعلیمات پہنچائی ہیں کہ اس سے بڑا مسلم واضح ہوا. چڑھے امام کے شاگرد تھے حضرت مومن طاق، امام جعفر صادق علیہ السلام کا. کہ جن کو امام نے جانوروں کی، پرندوں کی بولی بھی سکھا دی تھی، وہ ایک سفر میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھے اور جب ساتھ تھے تو وہاں پہ ایک مقام پہ بیٹھے ہنسنے لگے. لوگوں نے کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا کہ یہ جو بھیڑ ہے، مادہ بھیڑ ہے، اپنی بچی سے کچھ کہہ رہی تھی جس کو سننے کے بعد میں ہنسنے لگا. کہا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا یہ ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی اس طرف وادی میں مت جانا، وہاں پچھلے سال ایک اور میری بچی تھی وہاں پہ گئی، بھیڑیا اسے کھا گیا تھا، تو تم مت جانا. لوگوں نے کہا کیسا بیوقوف آدمی، یہ دعویٰ کر رہا کہ جانوروں کے بات سمجھ لیتا، اندازہ نہیں تھا لوگوں کو. اتنے میں اچانک گڈریا چراتا چراتا دوسری بھیڑوں کو لے کے آیا اور وہاں پہ کہا کہ یہ اپنی بھیڑ میری ہے، اس کو میں لے جاؤں. لوگوں نے کہا بھئی یہ بھیڑ تمہاری ہے؟ کہاں. کہا کہ پچھلے سال اس نے کوئی بچہ دیا تھا. کہاں ایک بچہ دیا تھا، وہ اس وادی کے اندر ایک بھیڑیا کھا گیا تھا. یہ واقعہ اس نے گڈریا نے سنا نہیں تھا، وہ جو شیپرڈ تھا جسے چرا رہا تھا. لوگوں نے کہا تمہیں کیسے یہ اندازہ ہوا؟ کہا کہ میں نے بتایا نا، جانوروں کی زبان سن کے سمجھ لیتا ہوں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی. کہا تم کسی جعفر الصادق کے شاگرد جو نہیں تھے؟ کہا اگر تم بھی شاگرد میں رہے ہوتے تمہیں بھی اندازہ ہو جاتا. ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں تک کو ایسی تربیت دے دی ہے کہ جو دوسروں کو سمجھا دیا کرتے تھے. ائمہ علیہ السلام سے متعلق کبھی شک نہ کیجیے گا، ائمہ علیہ السلام کا مقام کچھ اور ہے. حضرت تو یہ جو بہت سی ہمارے، یہ تو ایک روایت ہے، ایسی بہت سی اور روایات ہیں یہاں تک کہ خود جناب ختم مرتبہ سے متعلق ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ایک کتاب چھپی ہے ایران سے، اس میں کہ خاطرات امیر المومنین کے نام سے کتاب چھپی ہے ایک آدمی نے، کہ جہاں پہ امیر المومنین نے کہا کہ پیغمبر کے ساتھ میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا، تو اس میں خاطرات ہیں امیر المومنین کے. تو اس میں فرمایا کہ ایک مقام سے پیغمبر اسلام گزر رہے تھے اور وہاں پہ عرفات میں کسی آدمی نے ایک ہرنے کو باندھ رکھا تھا، تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو دیکھتے ہی وہ سامنے کھڑی ہو گئی، کچھ کہنے لگی. پیغمبر اسلام نے کہا بھائی کس نے یہ ہرنی یہاں باندھ رکھی ہے؟ تو ایک آدمی آ کہا یا رسول خدا میں نے. کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے دو بچے ہیں جس کو دودھ پلانے کے لیے جانا چاہتی ہے. کہا یا رسول خدا آپ سمجھتے ہیں زبان کو؟ کہا ہاں اس نے یہ کہا، اس کو چھوڑ دو میں ضمانت دیتا ہوں واپس آئے گی. کہا یا رسول خدا آپ کی وجہ سے جائیے، میں نے اسے آزاد کر دیا، ابھی بے شک واپس نہ آئے، آپ اسے کہہ دیجیے واپس چلی جائے، میں اس کو نہیں چاہتا کہ یہ میرے پاس واپس آئے کیونکہ اسے دو بچے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا تو نے اس ہرنی کو میرے کہنے پہ آزاد کیا، جا میں نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کیا. حضرت یہ علم نبوت و علم امامت کچھ اور ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے. حضرت سب کی توجہ ہے میرے ساتھ. حضرت ایسے بہت سے واقعات ہیں جہاں پہ آئمہ علیہ السلام نے، جناب خدی مرتبت نے اور آئمہ نے بہت سی ایسی چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں. ایک واقعہ میں پیش کروں گا، مدینۃ المعاجز شیخ یوسف بحرانی کتاب ہے، وہاں فرماتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی ساتھ کا یا رسول خدا یہ دراج ایک پرندہ اس صحرا کے اندر، لکو تک صحرا، دور دور تک کہیں پانی دانے کے آثار نہیں ہیں، کہیں پہ کوئی آثار نہیں ہے، کیسے زندہ ہے؟ کیا سلمان تمہیں پرندوں کی زبان سکھا نہیں دی تھی علی نے؟ کہا جی ہاں یا رسول خدا. تو کہا خود کیوں نہیں پوچھ لیتے مدینۃ المعاجز میں؟ کا سوال کیا، کہا کیسے زندہ ہے؟ پوچھا جناب سلمان خود راضی ہیں. کہا میں نے اس پرندے سے پوچھا، اس نے کہا کہ اے سلمان جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے میں محمد اور ان کی آل پہ درود بھیج دیتا ہوں. کہا جب بھوک لگتی ہے، کہا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں پیغمبر ان کی آل پہ درود بھیج دیتا ہوں، اور جب بھی مجھے پیاس لگتی ہے ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیج دیتا ہوں. تو میری پیاز کا اسی طرح سے میری بھوک بھی بجھ جاتی ہے، میری پیاس بھی بجھ جاتی ہے. یہ بھوک و پیاس اسی طرح سے حضرات، جس طرح سے زندگی کے اندر بھوک و پیاس ضروری ہے، اسی طرح سے یہ ہمارے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ہمارے زندگی سے وابستہ ہیں. حضرات یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا میں اندازہ نہیں ہوتا. قم میں کہا جاتا تھا، ایک استاد کہتے تھے اگر خستہ جان محسوس کروں نا اپنے آپ کو کہ بہت خستگی ہے، تو پھر صلوات پڑھ لیا کرو، خود بخود خستگی دور ہو جائے گی. اس کے کچھ ایسے اثرات ہیں صلوات پڑھنے کے بعد. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تمام، یہاں تک کہ جو امام چہاروں کی صفت سجادیہ کے اندر دعائے مکارم الاخلاق ہے، اس کی شرح کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جملے لکھے ہوئے ہیں بہت سے فضائل. جہاں پہ امام نے شروع کیا تو کہا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، دعائے مکارم الاخلاق کو اس کے بعد شروع کرتے ہیں. تو علماء نے وہاں پہ صلوات کے بہت سے فضائل لکھے ہیں. کہا ہے کہ یہ علم امامت کو ذہن میں رکھیے گا، یہ جو صلوات سے اس سے بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، میں چند جملے پیش کروں گا. تو امام نے وہاں پہ صلوات سے شروع کیا تو معصوم نے فرمایا کہا کہ دیکھو صلوات کے کیا کیا فوائد ہیں. تو بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں صلوات کے کیا کیا فوائد ہیں. کہا کہ صلوات جو زیادہ پڑھتے ہیں ان کی عمر طولانی ہوتی ہے، اور جو اونچی آواز سے صلوات پڑھتا ہے اس کی منافقت دور ہو جاتی ہے. کہا یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کہا باہر جاتے ہو آلودہ ہو جاتے گناہوں سے، پھر یہ ختم کر دیتی ہے. پھر کہا کہ یہ ہر حالت میں قبول ہے، صلوات ہر حالت میں قبول ہوتی ہے، تو اسی لیے دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھا کرو، دعا کے آخر میں بھی صلوات پڑھا کرو. اور اسی لیے قنوت کو شروع بھی کریں تو صلوات سے اور ختم بھی کریں تو صلوات سے. بہرحال صلوات کے بہت زیادہ فضائل ہیں. یہاں تک کہ جو روایت نقل کی ہے کہ شب معراج پیغمبر علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھا جس کے 1000 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھیں، تو 1,000,000 انگلیاں ہو گئی اگر آپ نے حساب کر لیا ہو، 1000 ہاتھ اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں. تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا جبرائیل یہ کون؟ یہ سوالات میں نے پہلے بھی کہا کہ کبھی یہ نہ سوچو کریں کہ پیغمبر کو معلوم نہیں، امام کو معلوم نہیں ہے. یہ سوال اس لیے نہیں پوچھے جاتے کہ نہیں معلوم ہے. کہا یہ کون؟ کہا یا رسول خدا یہ فرشتہ جتنی بھی بارش ہوتی ہے اس کے سارے قطرات کو گن لیتا ہے، ریگستانوں میں جتنے ذرات ہوتے ہیں گن لیتا ہے، جتنے بھی درختوں پہ پتے ہوتے ہیں سب گن لیتا ہے. کہا کہ فرشتے کوئی ایسی چیز ہے جو تو نہیں گن سکتا؟ کہا ہاں یا رسول خدا، جب آپ کی امت آپ پر اور آپ کی آل پہ درود بھیجتی ہے اس کا ثواب میں نہیں گن پاتا. تو یہ دیار عاشقان کی جلد نمبر 6 کے اندر، دیار عاشقان جو شرح ہے صحیفہ سجادیہ کی، اس کی جلد نمبر 6 کے اندر بہت زیادہ روایات ہیں. تو حضرات یہ ایک ایسی چیزیں ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو گے تو خدا تمہیں علم دے گا، خدا تمہیں تعلیم دے گا. یعنی کیا مطلب؟ خدا خدا کا تعلیم دے گا، یعنی خدا اسباب مہیا کرے گا علم حاصل کرنے کے. تو حضرات اپنے آپ کو جتنا پاک کریں گے اتنا ہی پاک ہستیوں سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ پاک ہیں، ان سے قریب کوئی بھی گناہ نہیں جاتا، کوئی آلودگی نہیں جاتی. تو جتنا اپنے آپ کو پاک کریں گے اتنا اہل بیت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اور اہل بیت علیہ السلام منبع علم ہیں، جو علم حاصل ہوتا ہے انہیں سے حاصل ہوتا ہے. حضرات وہ تمام افراد جو علم حاصل کر لیتے اور اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوتے، وہ ان کی معلومات ہوتی ہیں، علم نہیں ہوتا. توجہ کیجیے گا حضرات، وہ معلومات ہوتی ہیں، علم نہیں ہوتا. علم اور ہے، معلومات اور ہے. علم جسے آپ انگلش میں نالج کہتے ہیں، معلومات جسے انفارمیشن کہتے ہیں. نہیں، ایسے نہ سنیے گا. معلومات یعنی انفارمیشن، علم یعنی نالج. حضرت معلومات اکٹھی مت کیجئے، علم اکٹھا کیجئے. علامہ تبارک سے قوم کے طالب علم نے کہا، کہا کہ آقا جتنا میرا علم بڑھتا جا رہا ہے اتنے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو کہا پھر علم نہیں بڑھ رہا، معلومات بڑھ رہی ہیں. علم بڑھنے سے ایسا نہیں، کیونکہ علم و نور یقذف اللہ بقلب من یشاء، علم ایک نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہے اتار دے. توجہ کیجئے گا حضرات. تو کہا علم ایک نور ہے، یاد رکھو جب علم بڑھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام کی تمام انسان کے اندر پاکیزگی بڑھتی چلی جائیں گی. معلومات اور ہیں، علم اور ہے. جب پوچھا کہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جہاں علم عالم و معلوم ایک ہو جائے. توجہ کی جگہ، جب یہ سب ایک ہو جائیں تو کہا یہ ہستی آئمہ علیہ السلام کی ہستیاں ہیں حضرات، علم عالم و معلوم. اب یہاں پہ اسی باریکیوں میں نہیں جا سکتا، وإلّا میں جانتا ہوں کہ یہ خشک ایک بحث شروع کر دوں گا تو اس کے بعد پہ بہت سے افراد یہاں سے کھو جائیں گے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. حضرات ہمارے آئمہ علیہ السلام کا مقام کچھ اور ہے. ہمارے بہت سے افراد بس ہم یہ سمجھے ہیں کہ ہم نہیں سمجھے، ہم یہ سمجھے ہیں کہ ہم انہیں نہیں سمجھے. یہ کوئی دعویٰ نہ کرے کہ میں پوری طرح سے سمجھ گیا ہوں. بس جو سمجھے ہو یہ سمجھو کہ بس ان کے مقام کو میں نہیں سمجھ پایا. حضرات ان کا کم حق ہوں معرفت حاصل کرنا ناممکن ہے، ہم معرفت حاصل نہیں کر سکتے. حضرات بس یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے بھی معارف ہیں ان کا حاصل کرنے سے انسان کا رتبہ بڑھتا رہتا ہے، اس کی معرفت بڑھتی رہتی ہے. معارف جتنے علوم جتنے بھی ہوں گے، یہ مختلف علوم کو امیر المومنین کا ایک نحو بلاغہ میں جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہر ظرف بھر جاتا ہے. بہت گہرا جملہ ہے، ہر ظرف بھر جاتا ہے سوائے الا وعاء العلم، سوائے علم کے ظرف کے. کسی ظرف میں پانی ڈال رہے ہیں، اس کی ایک لمٹ ہوگا، 10 لیٹر ہے، 20, 100, 1000 لیٹر، اس کے بعد بھر جائے گا، اس سے زیادہ نہیں لے سکے گا، بس پھر چھلک جائے گا. توجہ کیجیے گا حضرات، یوٹینسل کہتے ہیں ظرف، یوٹینسل کا ہر ظرف بھر جاتا ہے الا وعاء العلم، سوائے علم کے ظرف کے. اس میں جتنا علم ڈالتے رہو گے وہ وسیع تر ہوتا جائے گا، بھرتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کبھی بھی علم کا ظرف بھرتا نہیں ہے. حضرات کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرا جو ہے میموری کی ایک لمٹ ہے، جیسے کمپیوٹر کی ایک جو ہے لمٹ ہوتا ہے کہ 20 گیگ ہے، اتنی گیگ ہوگی، میں کسی کی 100 ہوگی، نہیں ایسا نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کبھی نہ ایسا سوچنا. شرح امام علیہ السلام کو فرمانے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب پوچھا نا امام کے چاہنے والے نے، خاص چاہنے والے نے پوچھا، حضرت مفضل ابن عمر نے کہا کہ مولا یہ کیا بات ہے کہ لوگ بڑھاپے میں حافظہ بھی کمزور ہو جاتے اور بے وقوف ہو جاتے ہیں؟ امام نے کہا کس نے تجھے کہا؟ کہا دیکھنے میں تو یہی آتا ہے اکثر لوگ جو ہیں بڑھاپے میں بے وقوف بھی ہو جاتے ہیں، حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. کہا نہیں، انسان کا بڑھاپے میں حافظہ اپنے معراج پہ ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، عقل بھی اپنی معراج پہ ہوتی ہے. کہنا عقل خراب ہوتی ہے نہ ہی حافظہ، وہ اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں اپنے اوپر بڑھاپا سوار کر. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یاد نہیں رہتا، توجہ کیجیے گا، کہ وہ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں اس لیے بھولنا شروع ہو جاتے ہیں اور عقل کو زائل کر دیتے ہیں. وَإِلَّا انسان کی عقل کوئی اس کو زنگ نہیں لگتا، اسے پھپھوند نہیں لگتی، توجہ کیجیے گا حضرات. کہا کہ جو دماغ ہے نا یہ ویئر آؤٹ نہیں ہوتا، یہ خرچ نہیں ہوتا، جتنا استعمال میں رکھو گے اتنا استعمال میں باقی رہے گا، جب استعمال چھوڑ دو گے ختم ہو جائے گا. اب بہت سے افراد سوار کر لیتے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا، کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، دماغ کمزور نہیں ہوتا. اور اس کے لیے ہمارے بڑے بڑے، میں نے دیکھا علماء بھی ہیں بڑے بڑے، وہ سائنٹسٹ جو حضرات آخری عمر تک تحقیق کرتے رہتے ہیں، وہ مجھے نام نہیں یاد آ رہا کہ سائنٹسٹ کا، کہ جو ساؤتھ امریکہ سے یہاں پہ ارجنٹینا منتقل ہوا تھا، آخری عمر تک نہ جانے کون کون سے ویکسینیشن بناتا رہا، مرنے کینسر ہو گیا پھر بھی تحقیق کرتا رہتا تھا، آخری 2 سالوں میں بھی نہ جانے کتنے وہ ویکسینیشن جو ہے ایجاد کر کے گیا تھا. کہا کہ 80 سال سے اوپر ہو گیا تھا، نہ اس کی عقل زائل ہوئی نہ دماغ. اور حضرات جو نسیان کے قائل نہیں ہوتے انہیں نسیان نہیں چھوتا. یاد رکھیے گا یہ انسان کی عقل زائل نہیں ہوتی ہے، صلاحیت کم نہیں ہوتی، ہم استعمال کرنا کم کر دیتے ہیں. جتنا دماغ کا استعمال رکھیں گے اتنا دماغ کام کرے گا، جتنا کم استعمال کریں گے اتنا کم. ابھی تک معلوم ہی نہیں پڑ سکا کس نے 10% دماغ استعمال کیا ہے. لوگوں کا اندازہ ہے سائنٹسٹ کا کہ ابن سینا نے، بوئلی سینا، انہوں نے 10% دماغ استعمال کیا، یہ بھی ایک اندازہ ہے. عام طور سے لوگ کتنا دماغ استعمال کرتے ہیں؟ 7%, 7% ہم لوگ دماغ استعمال کرتے ہیں. وہ جو جینیس ہوتے ہیں نا وہ ہم سے عام لوگوں سے 1 یا 1.5% دماغ استعمال زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، 8 یا 8.5% بس. نہیں حضرات توجہ کیجیے گا، وہ 8, 8.5% دماغ زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں جینیس ہے یہ. وہ 1 یا 1.5% دماغ استعمال زیادہ کرتے ہیں. یعنی اگر ہم بھی تھوڑا تھوڑا سا اگر کوشش کریں دماغ زیادہ استعمال کرنے کی تو نہ جانے کہاں تک. تو 10% ابھی تک صرف ابن ابو علی سینا کے لیے صرف ثابت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے، اس کے علاوہ کسی نے 10% دماغ استعمال نہیں کیا. اب سمجھ میں آتا ہے جو ائمہ کے لیے کہا جاتا ہے یہ عقل کل ہے. حضرات وہاں پہ پوری عقل استعمال کی جاتی تھی، یعنی مظہر صفات الہیہ جو ہوگا اس کے اندر کچھ مزاج اور ہوگا، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں. معصومین کہتے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ قریب ہو جاؤ خود بخود تمہارے اندر بھی صلاحیت بڑھنے لگے گی. اور جو ائمہ کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کی صلاحیت کو دیکھیں حضرات، چلتے پھرتے انسائیکلوپیڈیا، ایک ام کے عالم دین ہیں زنجانی، سید مصعب شبیر زنجانی زندہ ہے ابھی، اور اس وقت تقریباً میرے حساب سے 80 سے زیادہ ان کا سن مبارک ہے، 84 سال کا. چلتا پھرتا انسائیکلوپیڈیا 24 جلدیں، علم رجال کی جو انسائیکلوپیڈیا پورا ان کے حافظے میں ہے. کوئی پوچھنے یہ راوی مسند تھا نہیں تھا، روایت جو آئمہ سے آئی ہے. وہ حضرات کمپیوٹر میں بھی ڈالے نا کہ یہ 24,000 جو ہیں روات ہیں، نام ڈالے اس کے بعد کلک کرنا پڑتا ہے، کمپیوٹر چل رہا ہے اس کے بعد بھی بتائے گا آخر میں ہاں جی جو آپ نے فیڈ کیا تھا ثقہ ہے یا نہیں ہے. آغاز سے پوچھے کہتے ہیں ثقہ نہیں ہے، میں نے کئی مرتبہ جا کے ٹرائی کیا, بڑے بڑے یہاں وہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نام لے کے, اس کو کوئی نہیں جانتا ہوگا. مجھے یہاں کہ نہیں ہے ثقہ نہیں ہے, یا ہے ثقہ ہے, یہ امام کا فلاں امام کا شاگرد تھا. کہنا بڑا آسان ہے, کہنا بڑا آسان ہے کہ ہزاروں راویوں کا سب کے نام زبانی یاد رکھنا اور سب کا معلوم کرنا, یہ کون سے امام کا صحابی تھا, ماننے والا تھا یا فاسق تھا, امام کا چاہنے والا تھا یا ویسے بیٹھ کے دھوکہ دیتا رہتا تھا لوگوں کو کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں. حضرت بہت سے ایسے لوگ تھے, یہاں پہ میں جملہ کہوں گا سب کے سب, بہت سے لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے فوراً, بہت سے لوگوں کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی. پیغمبر اور ائمہ کی بس میں بیٹھنے والے ایسے بہت سے لوگ تھے جو ان سے صرف اس لیے قریب تھے کہ ان کی شہادت یا وصال کے بعد لوگوں میں کلیم کر سکیں کہ میں ان سے قریب تھا. بہت سے ایسے لوگ تھے, بڑے بڑے قریب ہو جاتے تھے, کہا کہ قریب ہو جاؤ, کیا ہوگا کہ اتنے قریب ہونے سے کیا ہوگا, ابھی تمہیں کوئی پیسے تو مل نہیں رہا, کہا یہ تمہیں اندازہ نہیں ہے. وہ یعنی اپنے طور پہ بہت زیادہ تیز بن رہے تھے حضرات, وہ ان کی زیادہ تیزی انہیں کے جہنم کا باعث بن گئی ہے. بہت زیادہ قریب ہو کے جیسے لوگ گئے پیغمبر اسلام کا, میں بہت قریب تھا, ائمہ کہے گا میں بہت قریب تھا, کہ کیسے اٹھا بیٹھتا, ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, ہر روز آتا جاتا تھا. حضرت توجہ ہے, کھانا پینا یہ وہ سب کچھ, حضرات یہ چیزیں تب کام آتی ہیں انسان ان کی ان چیزوں کو حاصل کرنا شروع کر دے. ہمارے بہت سے افراد خود مجھے چہرے سے نظر آ رہے ہیں, خدا نے سلامت رکھے, کہ حضرات یہ قرب بڑا ضروری ہے, عشق بڑا ضروری ہے, یہ عشق بڑا ضروری ہے. کہ یاد رکھیے کہ انسان دور ہو, یہ نہیں ہے کہ آپ شکاگو میں ہیں. ہم جن کے ماننے والے ہیں نا, ان کے لیے شکاگو دور نہیں ہے. حضرات انسان کا اتنا عشق اور محبت اتنا ہونا چاہیے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ میں شکاگو میں بیٹھا ہوں, نہیں, یہی سمجھے کہ میں جنت البقیع کے سامنے کھڑا ہوں, میں یہاں نجف کے سامنے حرم کے سامنے کھڑا ہوں, میں کربلا کے حرم کے بالکل سامنے کھڑا ہوں. یہ انسان کی عقیدت ایسی ہونی چاہیے. میں یہاں پہ ایک واقعے کو جلدی سے پیش کروں گا, آگے بات کو بڑھاؤں گا. صلاۃ پڑھیں گے اونچے آواز محمد والے محمد. جب شاہ عباس صفوی نے نظر کی, کہا کہ اگر میرے کام پورا ہو گیا تو میں پیدل جاؤں گا, کہاں سے, اصفہان سے مشہد پیدل جاؤں گا. 18-20 گھنٹے لگتے ہیں, آج بھی بس میں کار میں جائیں تو 12-14 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس زمانے پیدل چل کے آیا, جب پہنچا تو اس نے آنے کے بعد پوچھا, آ کے زیارت کی, بڑا وہ پیدل چل کے آیا تھا اتنے مصائب سے, تو اس نے پوچھا, اس نے کہا کہ کوئی ہے مشہد میں رہتا ہو, اعلان کرواؤ کہ مشہد میں کوئی رہتا ہو اور حرم میں نہ جاتا ہو اندر. اعلان کر دیا گیا, تو وہاں پہ ایک اونٹوں کو چرانے والا تھا اور وہ نائی کا کام بھی کرتا تھا, باہر بیٹھ کے لوگوں کے مال بناتا تھا. کہا کہ میں حرم کے اندر نہیں جاتا. کہا بدبخت آدمی, تو مشہد میں رہتا ہے حرم میں نہیں جاتا. کہا اندر نہیں جاتا, بعض اوقات میلا ہوتا ہوں, کپڑے خراب ہیں اس لیے نہیں جاتا, لیکن تو ایسے کہہ رہا کہ تو بہت کوئی اہتمام کر کے آیا. کہا ہاں, میں تو اصفہان سے پیدل چل کے آیا ہوں. کہا اچھا, امام کو سلام کر. کہا کیا مطلب؟ کہا سلام کر, ابھی معلوم ہو جائے گا. اس نے فوراً بادشاہ نے کھڑے ہو کے سلام کیا, کہا سلام علیک یا غریب الغربا. کہا اور کچھ؟ کہا کیا, تو کیسے سن رہا, کیا مطلب ہے, کیا کروں؟ کہا سلام کر, تجھے امام کا جواب آیا. کہا تجھے جیسے, ایسے میں اسے بات کرا جیسے تجھے جواب آتا. اس نے کہا مولا ذرا اسے طاقت دیں کہ میرا سلام سن سکے. وہیں سے باہر کھڑے کھڑے اس نے کہا السلام علیکم ابن رسول اللہ, اندر سے آواز ہے وعلیکم السلام. کہا یہ میں نے صحیح سنا ہی ہے کہ, کہا کہ نہیں, دوبارہ سن. کہا سلام علیکم غریب الغربا, اندر سے آواز ہے وعلیکم السلام. پریشان ہوا, کہا کیا عالم ہے تیرا؟ کہا جب مجھے جواب آ جاتا نا, اس لیے میں اندر نہیں جاتا جب تک کہ میں محسوس نہ کروں کہ اب میں جانے کے قابل ہو گیا ہوں. اتنا اپنے آپ کو بلند کیجئے کہ پھر امام کا جواب آپ کو سنائی دینے لگے. حضرات سلام کرنا تو صرف مصحب ہے, جواب دینا واجب ہے. نہیں ایسے نہ سنیے گا. آیا یعنی کیا ہے امام کی طرف سے, امام عطا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, وہاں پہ جاتے ہیں, یہ جو جملے ہیں آپ زیارت امام رضا علیہ السلام میں پڑھتے ہیں, اشہد اللہ کا تسمہ و کلامی و ترد و سلامی, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں, میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یعنی یہ صرف لقلقہ لسانی ہے, ویسے کہتے چلے جا رہے ہیں یا کہ آپ کو یقین ہے اس کے اوپر؟ آپ میرے کلام کو سنتے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ کلام کو سن رہے ہیں, میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. گواہی تب دی جاتی ہے جب انسان نے مشاہدہ کیا ہو. کیا دیکھا ہے امام کو سنتے ہوئے؟ توجہ کیجیے گا, کیا آپ نے سنا ہے امام کے سلام کا جواب؟ تو پھر گواہی کیسے دیتے ہیں؟ کہ مجھے تو نہیں پتا, لیکن جس امام نے یہ جملہ پڑھا تھا مجھے یقین ہے کہ اس نے دیکھا ہوگا. یعنی امام کے بیٹے نے آ کے پڑھا تھا نا ایسے ہی. حضرت اب جائیں نا تو کبھی محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا, کبھی محسوس کرنے کی کوشش کیجئے کہ ہاں اندر سے میں کسی ایسے کے پاس نہیں جس کو میں مردہ سمجھتا ہوں, اس کے پاس مت جائیے. حضرت اگر شہدا زندہ ہیں, شہدا زندہ ہوتے ہیں تو جن کی ولایت کی گواہی دینے سے شہدا شہدا بنتے ہیں. اگر گواہی نہ دے تو شہید شہید نہیں ہے, تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ ہمیں سمجھ میں بھی آیا یا نہیں آیا ہے؟ یہ زیارات کے جملے میں نے پہلے دن کہا تھا, زیارت جامعہ کبیرہ کے جملے, کبھی سوچا کیجیے ان جملوں کے اوپر جو آئمہ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا, ایک دوسرے کے یہاں زیارتیں پڑھی ہیں اور جانے کے بعد تعارف کروایا, ان زیارات کے جملوں کو ذرا غور سے سنیں, بڑے بڑے عجیب و غریب, کہ آپ پاک سلفوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر کا تعارف کراتے ہیں, کہا کہ ہمارا جو نور چل رہا تھا پیغمبر علیہ السلام اور آئمہ علیہ السلام کا, کہا جو سب سے افضل, جو سب سے اشرف, جو سب سے بہترین افراد تھے ان کے سلفوں میں یہ نور منتقل ہوا ہے. اب آپ سوچیے, کبھی آپ نے ان باریکیوں پہ سوچا, یہ جو جملے پڑھتے ہیں, کبھی آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, کہ جملوں پہ سوچیے کہ اس کے اندر میں نے کیا کچھ پڑھا ہے. حضرات ان جملوں پہ غور کیا کیجیے. بہرحال اس سلسلے میں مجالس میں میں بہت سے ایسے زیارات کے جملے سوچ کے آیا تھا, میں اب آخری مجلس سے کس جملے کو پڑھوں, کس جملے کو چھوڑوں, اور یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ غائبکم وظاہرکم وباطنکم, یہ جو جملے ہیں آپ کے ظاہر پہ, آپ کے باطن پہ, آپ کے غائب پہ, آپ کے حاضر, کیا یعنی کیا باریکیاں کیا ہیں, کبھی ان پہ سوچا آپ نے؟ امام کا ظاہر باطن, امام کا حاضر غائب, کیسا ہے امام کا آپ کو دیکھنا, کیسا کیسے دیکھتے ہیں, یعنی کیا؟ حضرات میں اگر اس طرف دیکھ رہا ہوں نا, مجھے اس طرف کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں اگر اس طرف دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس طرف کا پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا اس طرف لوگ کیا کہہ رہے ہیں میرے متعلق, سن رہا ہے نہیں سن رہا, مجھے نہیں معلوم. لیکن آیا معصومین کا آپ نے غور کیا کہ مقام کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے اور آئمہ علیہ کے لیے ملتا ہے کہ وہ مڑ کے نہیں دیکھتے تھے, پیچھے بتاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. پیغمبر علیہ السلام چاروں طرف نگاہ رکھتے تھے, آئمہ علیہ السلام کے جو 24 معجزات بدن سے متعلق لکھے گئے ہیں, کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, مڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. توجہ کیجیے گا, اللہ کیا مقام ہے یہ, کبھی آپ نے سوچا اس پہ؟ یہ جو بہار الانوار میں حق الیقین میں ہماری ساری کتابوں کے اندر آیا آئمہ علیہ السلام سے متعلق, کہ انہیں مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, ہر طرف دیکھتے تھے. یہاں تک کہ جنگ نہروان سے پہلے امیر المومنین فرماتے ہیں, کس کو؟ جناب جندب سے کہتے ہیں, کہا کہ جندب اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے, ابھی کچھ دیر میں ہماری جنگ ہونے والی ہے, اس لشکر میں سے 10 افراد بھی بچیں گے نہیں اور میرے 10 شہید بھی نہیں ہوں گے, ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے. بہرحال خود سے علم امامہ سے متعلق, اگر ہمارے آئمہ علیہ السلام کے جو خود اقوال ہیں علم امامہ سے متعلق, اور ہمارے جو بزرگ علماء نے لکھے ہیں, تفصیلی مضامین لکھے ہیں اور کتابیں لکھی ہیں, ہر دور کے اندر ایسے افراد آتے رہتے ہیں جو نامعقول سے اعتراضات کرتے رہتے ہیں, ان کو اگر وہ تھوڑے سے اپنے ہی اعتراضات کو خود سے پڑھ لیں تو انہیں جواب مل جاتے, لیکن وہ کوشش نہیں کرتے ہیں. حضرت کوشش کیجئے کہ ہمارے جوانوں کے اندر کم از کم تھوڑی بہت معرفت منتقل ہو, وہ اعتراضات نہ کریں, نہ فضائل پہ نہ مصائب پہ. میں نے بات کہہ دی ہے کہ جو بہت سے نوجوانوں کے ذہن میں سوالات شبہات اٹھتے ہیں فضائل سے متعلق, مصائب سے متعلق, حتی یاد رکھیے گا ہر جگہ پہ, میں نے کہا نا کہ مالی سبتین ایک ایسی کتاب اور بہت سی ایسی کتابیں ہیں جہاں پہ مصائب کے ان تمام کے تمام جملوں سے متعلق جہاں اعتراضات اٹھتے ہیں ان پہ تفصیلی جوابات دیے گئے ہیں, کہ یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں اور یہ ہر تفصیل سے جوابات ہیں. اسی طرح سے فضائل سے متعلق جو ہمارے بزرگوں نے زحمتیں کی ہیں, کوششیں کر کے ہر چیز سے متعلق جوابات لکھے ہیں, حضرات ان سب کا پڑھنا بڑا ضروری ہے. کبھی بھی شک نہ کیجیے ان چیزوں سے متعلق, اور اگر کبھی شبہ آئے تو مستند علماء سے پوچھیں, بڑے بزرگ علماء سے پوچھیں, سوال کریں, کبھی یہ ایسی چیز ہے اس کا جواب حاصل کریں. شک کی یہ مولا امام جعفر صادق کا فرمان ہے, فرمایا کہ شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے. کیا مفہوم ہے اس کا؟ ظاہراً کسی اور کے متعلق اشارہ ہے کہ جو جاگتا وہ شک کے ساتھ جاگتا وہ پیغمبر کے ساتھ چلا گیا اور کوئی یقین کے ساتھ بستر پہ سو رہا تھا. حضرات یاد رکھیے گا یہ تمام تر چیزیں, ابھی اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز کی نفی ہے یا کچھ ہے, یعنی انسان کو یقین ہونا چاہیے, یہ باریکیاں انسان کی زندگی میں واضح ہونی چاہیے. میں نے آپ کی میں زیادہ رحمت نہیں دینا چاہتا تھا, میں نے بہت سے مضامین جو اس میں آپ کے سامنے چھیڑے ہیں, میں نے اس عنوان سے چھیڑے ہیں کہ یہ سارے مضامین آپ کے لیے کھل جائیں. آپ کبھی بھی ان مجالس کو حرف آخر نہ سمجھا کیجئے. بہت سے افراد حرف آخر سمجھنے کے بعد کبھی کتاب کھول کے نہیں دیکھتے ہیں. یہ حرف آخر نہیں ہے بلکہ تحقیق کا دروازہ کھولنے کے لیے ہے. یہ علم کے دریچے کھولنے کے لیے کہ آپ اپنی تحقیق کو جاری رکھیں, اپنے علم کو بڑھاتے رہیں. کبھی ایسا نہیں کہ حرف آخر ہے پھر اس کے بعد کبھی دیکھا موقع ملے گا پھر سن لیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ انسان جاری رکھے اپنے تحقیق کو, مطالعات کو جاری رکھے. حضرات, مطالعات یہ حرف آخر نہیں بلکہ ہمیشہ آپ اپنے جاری رکھیں. آئیے ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کروں گا, اس کے بعد پھر مسائل پہ آ جاؤں گا. اونچی آواز سے صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پہ. پھر بے بات بلند صلوات پڑھنا محمد. حضرت, ائمہ کے اپنے ادوار میں ایسے بہت سے افراد آئے ہیں جنہوں نے ائمہ علیہ السلام پہ بعض اوقات اشکالات کیے, سوالات کیے, اور پھر معصومین نے ایک دوسرے کا دفاع کیا. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ خود سے کہتے تھے جس پہ اعتراض کر رہے ہو اسی سے پوچھو, تاکہ جن پہ اعتراض کیا جا رہا ہے ان کا بھی مقام علمی واضح ہو ان افراد پہ جو اعتراض کر رہے ہیں. جب چھٹے امام سے کسی نے اعتراض کیا, کہا کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ کھلے ہوئے دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں, اور آپ نے کہا تھا کھلے دروازے آگ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے. توجہ ہے حضرات کی میرے ساتھ, سامنے تصویر لگی ہو, آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہو, توجہ بڑھتی ہے, دروازہ سامنے کھلا ہوا ہے, لوگ گزر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ کھلے دروازے کے سامنے منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, توجہ بڑھ جاتی ہے. امام نے کہا پھر مجھ پہ اعتراض نہ کرو, یہ جو 14 برس کا لڑکا کھڑا ہے اسی سے سوال کرنا. وہ امام حاکم تھے. جیسے ہی امام نے نماز تمام کی, فوراً وہ سارے اعتراض کرنے کے لیے منہ پہ کھڑے ہو گئے. کہا کہ بتائیے کہ آپ یہ کھلے دروازے کے سامنے نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ امام نے کہا کیونکہ جس کی میں نماز پڑھ رہا تھا نا, وہ اس کھلے دروازے سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے. وہ جو فرمایا ہے وہ تمہارے متعلق فرمایا ہے, کیونکہ تم ادھر دیکھتے داکھتے نمازیں پڑھتے ہو, تمہاری توجہ بڑھ جاتی ہے. یہ میرے لیے نہیں ہے, کیونکہ جس کی میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ اس سے زیادہ مجھ سے قریب ہے. یہ کھلا دروازہ میری توجہ نہیں بانٹ دیا کرتا, یہ تمہارے لیے چیزیں ہیں. بہت سی ایسی باریکیاں ہیں. یاد رکھیے گا, ائمہ علیہ السلام کا مقام, یعنی بہت سے ہمارے لیے مستحبات ہیں, ان کے لیے واجبات تھی, ان کا مقام کچھ اور ہے ہمارے لیے سمجھ سے باہر تھا. میں انشاءاللہ پیش کروں گا کبھی انشاءاللہ زندگی میں موقع ملا. آئیے ایک دو اور واقعہ طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. حضرات, ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے اندر بہت سے ایسے افراد آتے اور آ کے سوالات کرتے اور شبہات ایجاد کرتے, اور خود معصومین نے ان کے سوالات کے جواب دیے. دو افراد نہ جانے کہاں سے اٹھ کے امام رضا علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے. ایک ہی بستی سے اٹھے, ایک ہی جگہ سے, ایک ہی شہر سے اکٹھے چلے, اور یہی نیت تھی کہ اکٹھے واپس آئیں گے. دونوں نے آنے کے بعد کہا امام سے, کہا کہ مولا ہم دونوں آئے ہیں اکٹھے فلاں جگہ سے, ہماری نماز قصر ہے یا تمام ہے؟ نماز پوری ہے یا قصر ہے؟ امام نے کہا تیری نماز قصر ہے, تیری پوری ہے. نہیں توجہ کیا ہم نے. کہا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, دونوں اکٹھے چلے, ایک ساتھ چلے, ایک ساتھ واپس جائیں گے, جتنے دن کے لیے یہ یہاں پہ رہ رہا ہے اتنے دن کے لیے میں رہ رہا ہوں, کیا بات ہے کہ اس کی قصر میری پوری ہے؟ امام نے کہا کیونکہ تو مجھ سے ملنے آیا تھا. قصر نماز کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ سفر مباح ہو, جائز ہو. تو مجھ سے ملنے آیا تھا, تیرا سفر جائز تھا, تیری نماز قصر ہے. یہ مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا, یہ مامون سے ملنے آیا تھا جو ظالم ہے. یہ ضمناً مجھ سے بھی ملنے آ گیا کہ چلو گیا تو ہوں, امام سے بھی مل لوں گا. کہ اس کا سفر جائز نہیں تھا اس لیے اس کی نماز پوری ہے. یہ کسی جرم کے لیے آیا تھا, تو کسی معصیت کے لیے نہیں بلکہ ثواب کے لیے آیا تھا. اس کا سفر ہم نے اور کیا کہ معصوم کا اگر کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کا سفر ثواب کا ہے, اور جو ان کے دشمن سے ملنے جائے اس کا معصیت کا سفر ہے. یہ معصوم کو بتا کے نہیں آئے تھے. توجہ کیجیے گا حضرات, علم امامت کو ذہن میں رکھیں. معصوم کو بتایا نہیں تھا کہ ہماری نیتیں کیا ہیں, کہہ کے نہیں آئے تھے اکٹھے چلیں گے. کیا کہا مولا اکٹھے چلیں, بتائیے نماز کا سر. امام نے کہا تیری ہے, اس کی نہیں ہے. حضرات, امام نے جو نیت کو بتا دے اسے امام مانتے ہیں. یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے دل کو, جو نیت کو پڑھ لے ہم اسے امام مانتے ہیں. یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی اسے کہ میری نیت کیا ہے, اس کی نیت کیا ہے. امام بتا لیں, ہم ایسے کو امام مانتے ہیں. جہاں پہ یہ پتا نہ ہو کہ انسان, حضرات, جو چاولوں کے نیچے بوٹیاں نہ دیکھ سکتا ہو اسے ہم امام نہیں مانتے ہیں. پہنچ جائیے گا کہلوائیے گا نہیں. ہم اسے امام نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے نہ بتا سکے, اسے کچھ معلوم نہ ہو, ہم اسے امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دیتا ہے. حضرات اب اسے امام مانتے ہیں جو سلبوں میں دیکھ کے بتا دے, اس کی نسل میں کتنے ماننے والے ہوں گے, کتنے منکر ہوں گے؟ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ میرے امین نے کتنے تفصیل سے بتایا ہے, کہا کہ اس کی نسلوں میں بھی اگر ایک ماننے والا تھا تو اس کو میں نے قتل نہیں کیا. اگر نسل یہ خود نہیں ماننے والا میرے ساتھ جنگ کر رہا, لیکن اگر نسلوں میں بھی ایک میرا ماننے آنے والا تھا, میرا ماننے والا تھا نسلوں میں, اسے میں نے چھوڑ دیا. حضرات ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں, یہ ہمارا اپنے معرفت امام کا مقام کچھ اور ہے. آئیے ذرا بارہویں امام سے متعلق دو واقعات پیش کروں گا, تمام کر دوں گا. یہ صلوات ایسی تھی, بعض کا تحریر صلوات پڑھتے ہیں, بعض کا تحریر صلوات پڑھتے ہیں جس کی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یعنی مومنین کہہ رہے ہیں کہ بس آ دیں بھی نہیں. صلوات کو ہمیشہ میں نے کہا نا کہ زحمت نہیں رحمت سمجھتے پڑھا کیجیے. زیادہ زحمت نہ دیتے ہوئے حضرات آئیے ذرا صرف دو واقعے, یہ نہیں ایک واقعہ, اسی کے اندر دو نکات ہیں جن کی طرف اشارہ کروں گا اور دو نتائج دینا چاہتا ہوں. حضرات بہت سے افراد کچھ اعتراض کرتے ہیں امام علیہ السلام کے القاب سے. امیر المومنین نے خود سے فرمایا, کہاں پہ؟ یہ جامع ترمذی کے اندر بھی جملہ آیا ہے, مناقب المومنین کے اندر آپ نے فرمایا کہ انا صدیق الاکبر انا الفاروق الاعظم, میں صدیق اکبر ہوں میں فاروق اعظم ہوں. اسلام میں القاب چرائے گئے ہیں. ولا یقول ہو بادی الا الکذاب, میرے بعد کوئی نہیں کہے گا سوائے جھوٹے کے. آپ نے فرمایا ہے, آپ نے فرمایا میں صدیق اکبر. صدیق اکبر حضرات اسے کہا جاتا ہے کہ جس نے کسی صادق نبی کی تصدیق کی ہو, اور اگر کسی نے ایک بھی زندگی میں جھوٹ بولا ہو وہ صدیق اکبر نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے. کبھی بھی کوئی مشرک رہا ہو وہ کبھی بھی یہ نہیں صدیق نہیں بن سکتا. اور فاروق اعظم وہ ہوگا کہ جس کے لیے ذوالفقار نازل ہو, جو حق و باطل میں فرق کرتا ہو اسے فاروق کہا جاتا ہے. فاروق اعظم بھائی, جس واقعے کو میں سناؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ اسی سے دو نتائج مجھے پیش کرنے ہیں. حضرات جناب یوسف کو آ کے سب نے سن رکھا ہے, اور یاد رکھیے گا یہ جو بعض اعتراضات صاحب الزمان پہ کیے جاتے ہیں, کہا کہ بھائی جناب صاحب الزمان علیہ السلام کی والدہ کو, کیونکہ وہ حضرت نرجس خاتون کو وہاں پہ وہ ایک شہزادی تھی اور خود سے روم سے آئی تھی, اور بی بی نے خواب میں ان کو بتایا تھا جناب سیدہ نے کہ تم کنیزوں کے جھرمٹ میں چلی جانا, اسی طرح سے تم یہاں سے نکل سکتی ہو, وإلا یہ تمہیں نکلنے نہیں دیں گے. تو بہرحال وہ کنیزوں کے جھرمٹ میں آئی تھی, اور امام دسویں امام نے فوراً کسی کو بھیجا, کہا کہ فلاں مقام پہ ایک برقعے کے اندر خاتون کھڑی ہوگی اور یہ اس کا حلیہ ہوگا, اور یہ فوراً وہاں سے لے آنا. اور امام نے آ کے اپنے بیٹے سے نکاح پڑھا, کہا کہ یہی آخری امام کی ماں ہے. حضرات یہاں پہ ایک جملہ واضح کرتا چلوں, جو سب سے پاکیزہ مستورات خدا نے ان کا انتخاب کیا ہے اپنے اماموں کی ماں بننے کے لیے. حضرات جتنا پاکیزہ نور ہوتا ہے اتنا ہی پاکیزہ ظرف تلاش کیا جاتا ہے. آپ ایک عام سی چیز رکھتے ہیں پلاسٹک بیگ میں رکھ لیتے ہیں, اور اگر کوئی قیمتی نگینہ ہوگا, کوئی قیمتی انگوٹھی ہوگی, تو اس کو مخمل کے ایک باکس میں رکھا جاتا ہے, اس پہ تارے لگی ہوتی ہیں, بہت قیمتی مخمل کا باکس تلاش کیا جاتا ہے. اب اگر کسی نے حجت خدا کی ماں بننا ہو, اس کی پاکیزگی شرط ہے, تو خدا نے جہاں سب سے پاکیزہ پائی اس کو اپنی امام کی ماں بننے کے لیے انتخاب کیا. اگر عرب میں نہیں ملی تو ایران سے جناب شہربانوں کو لے کے آئے, اگر وہاں سے نہیں تو بربر قبیلے سے جناب امام رضا علیہ السلام کی, اور اگر نہیں تو پھر روم سے ایک شہزادی کا انتخاب کیا جو سب سے پاکیزہ تھی. حضرات اب اگر اماموں کی ماؤں کے لیے سب سے پاکیزہ بیویوں کا انتخاب کیا گیا, آپ سوچئے کہ جناب سیدہ کی جس نے ماں بننا ہو, اب سوچئے جناب خدیجہ کا مقام کیا ہوگا جس نے جناب سیدہ کا ماں بننا.
اللهم صل على محمد وعلى آل فاطمة بنت أسد بلنتر سلاما. کر صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
تو حضرت آپ نے تصور کیا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا کیا مقام ہے. یہ جو بعض اوقات بنو امیہ کی بنائی ہوئی روایات ہیں کہ اتنی مرتبہ بیوہ ہوئی, ابھی آپ کے لیے واضح ہوا کہ جس نے سیدہ کی ماں بننا ہو اس کا مقام کیا ہونا چاہیے. حضرت اب یہ بہت سے ایسے واقعات بنا جاتے ہیں. اب آئیے ذرا قرآن کے اندر ایک واقعہ جناب یوسف کا, ایک سورہ یوسف جو بہت طولانی سوروں میں ہے اور پورا کا پورا سورہ ایک نبی ہی سے متعلق ہے. سورہ یوسف یعنی جناب یوسف ہی سے متعلق ہے, شروع بھی وہیں سے ہوتا ہے اور آخر بھی وہیں پہ ہوتا ہے. اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ مختصر ہیں, اس کے بعد دوسرے انبیاء کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں, یہ اور واقعات شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ نے اس کو احسن القصص کہا ہے. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, میں جانتا ہوں کہ وقت تمام ہو چکا ہے, مجھے صرف دو اشارے کرنے ہیں. جناب یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تاکہ وہ والد کی نگاہوں سے دور ہو جائیں. 12 بھائی تھے, کہا کہ اگر ایک یہ جو سب سے چہیتا ہے دور ہو جائے گا تو باپ کی نگاہوں میں ہم مقرب ہو جائیں گے, اگر یہ دور ہوگا تو ہم مقرب ہو جائیں گے. باپ کی نگاہوں میں جب یوسف نہیں ہوگا, وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا, تو باپ ہم سے زیادہ محبت کرے گا کیونکہ وہ باپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا. انہیں نہیں معلوم تھا کہ کچھ اتنے مقرب ہوتے ہیں کہ اگر وہ دور ہو جائیں تو ان کے لیے رو رو کے آنکھیں ضائع کر دیتی جاتی ہیں, اگر وہ دیکھنا نصیب نہ ہو تو پھر تمہیں بھی نہیں دیکھوں گا. جناب یعقوب نے آنکھوں کو ضائع کر دیا. حضرت اب یہاں پہ انہوں نے کنویں میں ڈال دیا, جیسے کنویں میں ڈالا نا, وہ خشک کنواں تھا, ایک ایسا کنواں تھا جس کے اندر پانی بھرا ہوا نہیں تھا اور پانی بالکل خشکی کے تہ تک آ گیا تھا. اب جہاں پہ خشک کنواں ہوتے ہیں نا, وہاں حشرات الارض اپنا گھر کر لیتے ہیں, وہاں کیڑے مکوڑے جمع ہو جاتے ہیں, سانپ بچھو کیڑے مکوڑے سب جمع ہو جاتے ہیں. اور وہ کیونکہ ویسے بھی کولڈ بلڈیڈ ہوتے ہیں نا, ہم لوگ وارم بلڈیڈ ہیں, ہمارا ٹیمپریچر 137 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ, یا 98 فارنہائٹ ہمارا مینٹین رہتا ہے, اپنی ہماری باڈی خود بخود انرجی بناتی رہتی ہے. جو کولڈ بلڈیڈ ہوتے ہیں جیسے سانپ وغیرہ ہیں, ان کا جتنا ٹیمپریچر باہر ہوتا ہے اتنا ہو جاتا ہے, اسی لیے وہ سخت گرمی میں بھی چھپ جاتے ہیں, سخت سردی میں بھی چھپ جاتے ہیں, تاکہ نہ سردی سے مر جائے نہ گرمی سے. توجہ کیا حضرات نے, سب کی ہے میرے ساتھ توجہ. حضرات وہاں پہ بہت سے کولڈ بلڈیڈ جو ہے جانوروں نے حشرات الارض نے اپنا گھر کر رکھا تھا, چھپے بیٹھے تھے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا جناب یوسف آئے, سب کاٹنے کے لیے آگے دوڑے. توجہ کیجیے گا, قرآن کے اندر دو انبیاء کو خدا نے صدیق کہہ کے مخاطب کیا ہے, ایک ہے جناب یوسف, دوسرے جناب ابراہیم. ویسے سارے انبیاء صدیق ہیں, کہ یوسف ہو ایو صدیق, اے یوسف اے صدیق. حضرات توجہ کیجیے گا میرے ساتھ, اب جیسے جناب یوسف کو کنویں میں پھینکا نا, تو وہ سارے حشرات آگے بڑھے کاٹنے کے لیے, ان میں ایک سانپ بھی تھا, وہ اس آگے بڑھا رکا, اس نے روک کے کہا او حشرات مت کاٹنا یوسف کو, مت کاٹنا یہ صدیق ہے. تو اب پتا چلا جو صدیق ہو اسے سانپ نہیں کاٹتے. سام نے کہا کہ مت آگے بڑھنا, مت کاٹنا یوسف کو, یہ صدیق ہیں. تو حضرات تصدیق ہوتی جائے گی, جہاں جہاں سانپ کاٹتا نظر آئے تو یا وہ سانپ نہیں ہے یا وہ صدیق نہیں, اور اگر خود کہہ رہے ہو کہ سانپ ہے تو حضرات میں نے واضح کر دیا, کہا کہ ذہن میں رہے کہ صدیق کی شرائط کچھ اور ہیں, وہاں جانور نہیں کاٹتے, جہاں مچھر نہ کاٹے وہاں سانپ کیسے کاٹتے. پیغمبر اسلام کے 24 معجزات میں سے آئمہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ 24 معجزات جسم سے متعلق تھے, ان پہ مچھر اور مکھیاں بھی نہیں بیٹھتے تھے. صحابہ کرام اچھالتے رہتے تھے, کہا یا رسول خدا مکھیاں ہمیں تنگ کر رہی ہیں آپ کو نہیں. پیغمبر بھی کہتے ہیں کہ ایک اور کو دیکھ لو اس کو بھی تنگ نہیں کر رہے ہیں. کہا یہ تمہارے لیے تنگ کرنے کے لیے آئی ہیں, ہمارے لیے نہیں ہے. توجہ کی جگہ حضرات, جہاں مچھر اور مکھیاں تنگ نہ کرتے وہاں سانپ کاٹے گا, تو جو صدیق ہوتے اسے سانپ نہیں کاٹتے. حضرت اب جناب یوسف کو وہاں سے نکالا, اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ بخت سے دراہم, چند درہموں میں, یعنی تقریباً 12 سے 20 درہموں کے درمیان میں جناب یوسف کو وہاں پہ فروخت کر دیا گیا. حضرات اللہ نے ذکر بھی کر دیا کہ جناب یوسف کو چند درہموں میں فروخت کر دیا گیا, نہ ان کی نبوت پہ حرف آیا, نہ ان کی عصمت پہ حرف آیا, نہ ان کے علم پہ حرف آیا, نہ ان کے تقوی پہ حرف آیا, نہ ان کی شجاعت پہ حرف آیا. توجہ کیجیے گا حضرات, جناب یوسف جو نبی ہیں اگر بازار مصر میں فروخت کر دیے جائیں تو ان کی عصمت اور نبوت پہ حرف نہیں آتا. اگر جناب صاحب الزمان کی والدہ آتی ہے, خداوند نے متعال گواہی دے رکھا یوسف کا, کیونکہ یہ یوسف زہرا ہے. کوئی جناب یوسف وہاں تھا اور کوئی اتنا خوب, یہ بارہویں امام کے لیے ہر نبی سے تشبیہ دی گئی ہے, ہر نبی سے تشبیہ دی گئی ہے. تو کہا کبھی بھی کسی کی عصمت پہ حرف مت لے کے آنا. خداوند متعلقہ کہ نبوت اور امامت اور ولایت یہاں پہ کبھی بھی حرف نہیں آتے ہیں, اور اگر مخصوصاً وہ انتخاب کر کے اس کے نظام کے جھرمٹ میں آ جائے. غلط میں نے بات کو واضح کر دیا, میں آگے بڑھنا, میں نے کہا تھا یہی دو واقعات کو دو اشارے کرنا چاہتا تھا, ایک واقعے سے کہ ذہنوں کے اندر رہے. انبیاء علیہ السلام کے قصص کے اندر آئمہ علیہ السلام کی عصمت کے لیے بہت سے نکات موجود ہیں, صرف غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرات, ہم ایک ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ جو آج پردہ غیب میں ہر جگہ پہ ہر ایک آدمی کے تمام اعمال پہ ناظر ہے اور ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, ملائکہ ان کے خادم ہیں جو سارے ہمارے اعمال لے کے جاتے ہیں. حضرت, وہی امام حقیقتاً وہی صرف اور صرف مصائب کربلا کو سمجھتے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. میں اور آپ نہیں جانتے کہ مصائب کربلا کیا ہیں, کربلا میں کیا کچھ ہوا, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ امام زمانہ حقیقتاً جانتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. عزادار حقیقتاً امام زمانہ ہیں. میدان کربلا میں سب کا استقبال کرنے کے لیے کوئی صاحب زمان بیٹھے ہیں. جو بھی کربلا جاتا ہے وہ امام کا مہمان ہوتا ہے, وہاں پہ استقبال کرتے ہیں. حضرت, میں ایک جملہ پیش کروں گا. چھٹے امام کی روایت ہے کہ پانچ افراد جتنا تاریخ میں روئے ہیں اتنا کوئی نہیں رو سکا, ان سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا. پہلے کا جناب آدم جب ان کے جنت سے آئے تو وہاں رونا شروع کیا, اور وہاں پہ ان کے بعد میں ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا, قتل قابیل و حابیلا, قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا. کا جناب آدم اس کے بعد رونا شروع کیا, مسلسل بیٹے کو یاد کر کے روتے رہتے تھے, یہاں تک کہ خدا نے ایک مرتبہ کہا کہ آدم ایک آخری زمانے کے نبی آئیں گے, ان کے نواسے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. کا پروردگارا, یہ وہی حسین تو نہیں جس کا نام جنت پہ لکھا ہے؟ کہاں, یہ وہی ہے. کا پروردگارا, جنت میں بھی جب بھی میں محمد کہتا تھا, علی کہتا تھا, فاطمہ حسن حسین مسکراہٹ آتی تھی, جیسے حسین کہتا تھا حزن طاری ہو جاتا تھا, مجھے رونا آتا تھا. مجمع البیان کی روایت ہے, یہ تفصیلات سے سارے. کہا ہاں آدم, یہ وہی حسین ہے, بہت روئے جناب آدم. کا پروردگارا کیسے؟ کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا. کہا کہ آدم تمہیں اپنے بیٹے کا اتنا زیادہ دکھ ہے, اس کا ایک بیٹا ہوگا نام علی اکبر ہوگا, حابیل کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا جائے گا. کہا کہ پروردگارا کیا ہوگا جب جناب آدم کو وہ مسائب پتہ چلے؟ بہت گریہ کیا, بہت روئے. حضرات, جناب آدم نے بڑا گریہ کیا. میں نے آپ کے سامنے اشارتاً پڑھ دیا. کہا دوسرے رونے والے کون تھے؟ کہا جناب یعقوب. کا کب؟ وبیضت عیناہ من الحزن. کا قرآن کی آیت ہے کہ رو رو کے جب جناب یوسف آنکھوں سے دور ہوئے تھے نا, تو رو رو کے آنکھیں ضائع کر دی تھی. یہیں پہ امام چوتھے امام سے پوچھا گیا تھا, مولا کب تک گریہ کیجیے گا؟ کہا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, یعقوب کا ایک یوسف, بارہ بیٹے تھے ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا, انہوں نے رو رو کے آنکھیں ضائع کر دی تھی, میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے. ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے, تو مجھ سے پوچھتا میں روتا کیوں ہوں؟ کا فرزند رسول, شہادت آپ کی میراث ہے. کہا ہاں تو بھی صحیح کہتا ہے, منحال شہادت ہماری میراث ہے, لیکن منحال ماؤں کو, پھپھیوں کو, بہنوں کو ساتھ میں لے کے جانا کوفہ و شام کے بازاروں میں, یہ ہماری میراث نہیں ہے. حضرکم اللہ. تو کہا دوسرے سب سے زیادہ رونے والے تاریخ میں جناب یعقوب ہیں بیٹے کے جدائی میں. کہا تیسرے کون؟ کہا کہ سب سے زیادہ تاریخ میں رونے والے, تاریخ میں تیسرے جو سب سے زیادہ رونے والے ہیں جناب یوسف ہیں. کہا کتنا گریہ کیا؟ کہا جناب یعقوب نے 40 برس گریہ کیا ہے. جناب یوسف بچپنے میں گئے تھے, 40 برس بعد ملے, 40 برس گریہ کیا. کہا جناب یوسف نے کہا 21 برس. کہا جناب آدم نے کہا 70 برس. بہت گریا حضرات, 70 برس, 40 برس, 21 برس. کہا مولا اس کے بعد سب سے زیادہ رونے والا کام؟ کہا چوتھے سب سے زیادہ رونے والی میری دادی زہرا ہے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. کہا چوتھے سب سے زیادہ رونے والوں میں میری دادی زہرا ہے. کہا مولا بی بی کے تو 18-19 برس کل سن ہے, وہاں 40 برس گریا ہے, 70 برس, 21 برس گریا ہے. کہا آپ کی دادی کا گریے کی مدت کتنی ہے؟ کہا پیغمبر کے بعد جب تک زندہ رہیں گریا کرتی رہیں, صبح و شام گریا کرتی رہیں. کہا مولا لیکن مدت زیادہ نہیں. حضرت سنیے گا جملے کو. مولا نے کہا میری دادی کے گریے کی مدت کو نہ دیکھ, شدت کو دیکھ. شدت اتنی زیادہ تھی, صبح و شام بی بی روتی رہتی تھی. مدینے والے کہتے تھے علی زہرا سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں, بی بی مسلسل روتی رہتی ہیں. بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی نے جملہ لکھا ہے, کہتے ہیں کیسے معلوم تھا, میرے طرف دیکھیے گا, کہ کیسے معلوم تھا مدینے والوں کو بی بی صبح شام روتی رہتی ہیں؟ کیا سارے مدینے میں آواز جاتی تھی؟ لوگ کہتے تھے کہ علی زہرا سے کہو کہ رونا بند کر دے، صبح شام روتی ہیں. کیسے؟ کہتے نہیں، بی بی کا گریہ اتنا بلند نہیں تھا کہ سارا مدینہ سنے. کہا سارے مدینے والے سنتے نہیں تھے؟ کہا کیسے معلوم تھا بی بی صبح شام گریہ کرتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ بی بی کے رونے کی ایک علامت تھی، جب بھی جناب سیدہ گریہ کرتی تھی مدینے میں زلزلہ آتا تھا، شاید کوئی نبی قبر میں تڑپتا تھا. کہتا تھا مدینے والوں میری بیٹی کو نہ رلاؤ، مدینے والوں مت رلاؤ زہرا کو. بی بی کے رونے سے مدینے میں زلزلہ آتا تھا، مدینے والے سمجھ جاتے تھے زہرا گریہ کو نہ ہے. بی بی صبح شام روتی رہتی تھی، اتنا روتی تھی کہتی تھی صبت علیہ مصائب اللہ انہا. حضرات یہاں پہ جملہ ایک واقعہ ذہن میں آ میں پیش کر دوں، اس کے بعد میں پانچویں کا بتاؤں گا کون سا زیادہ رونے والا ہے، چھٹے امام راوی ہیں. بہرحال یہاں پہ ایک واقعہ، ایک بہت بزرگ عالم دین جو بہت مصائب پڑھتے تھے، خواب میں امام حسن مصطفیٰ کو دیکھا. حضرات سنیں گے واقعہ کو، میرے طرف دیکھیے گا، آرام سے سن لیجیے، اس کے بعد پھر روئیے گا. خواب میں دیکھا، امام نے سوال کیا، کہا کہ مصائب پڑھنے والے تم میرے مصائب کیوں نہیں میرے رونے والوں کو بیان کرتا؟ کہا مولا میں بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جس کا جنازہ گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا. کہا نہیں، میرا سب سے سخت مصائب نہیں، میرے سخت مصائب سنایا کر. کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام کا جنازہ جس میں اتنے تیر لگے، 70-72 تیر لگے، بہن نے لاشے سے تیروں کو نکالا. کہا نہیں، یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں، ہمارا ایک ہی تو امام ہے جس کا جب زہر دیا گیا تو کلیجہ نکل آیا تھا. کہا نہیں، یہ بھی میرا سخت مصائب نہیں ہے. کہا کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں لوگوں سے کہ ہمارا ایک امام ہے، انسان اگر باہر پریشان ہو نا گھر میں آ کے سکون ملتا ہے، لیکن مولا جن کی زوجہ ایسی رہی ہو، بیوی ایسی تھی کہ باہر لوگ اذیت دیتے، گھر آنے والی بیوی کیسی تھی جو زہر دینے والی تھی، جس نے امام کو زہر دے دیا. مولا نے کہا یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہا مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مصائب کون سا ہے. کہا آپ جب میرے رونے والوں کے سامنے جانا، کہنا مدینہ شہر تھا، مدینہ شہر کی ایک گلی کا دروازہ تھا، دروازے پہ آگ لگی تھی، اس جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مصطفیٰ کی ماں کھڑی تھی، میرے رونے والوں سے کہنا حسن مصطفیٰ کھڑا دیکھ رہا تھا، جب دروازہ ماں پہ گرا تو آواز دے کے کہا اماں یہ کیا ہوا، ایک 7 برس کا بچہ تھا. میرے رونے والوں سے کہنا میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے. حضرت میں نے پڑھ دیا، میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا. مولا اتنا غم تھا آپ کو، جب تک زندہ رہے مولا حسن مصطفیٰ غم مناتے رہے. حضرت اب ایک جملہ اور کہوں گا، یہاں تک کہ مولا کو اتنا غم تھا اس جملے کا، جب بھی مروان کو اور ولید کو دیکھتے تھے نا، روایت کے الفاظ ہیں، مولا دیوار کا رک کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، کہ انہیں گزر لینے دو پھر میں جاؤں گا. کہا مولا کیوں، کیا بات ہے؟ کہ جب بھی انہیں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. کہا کیوں خون اتر آتا ہے؟ کہا مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، یہ جو دروازے پہ آگ لے کے آئے تھے ان میں یہ بھی تھے، جب میری نگاہ پڑی مجھے بھولتا نہیں ہے، میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ جلتا ہوا دروازہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس میں سنیں گے پانچویں کون ہے. مولا نے فرمایا، کہا کہ پانچویں سب سے زیادہ رونے والے میرے جد زین العابدین ہیں. پانچویں سب سے زیادہ؟ کہا پانچ سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک میرے جد زین العابدین. کہا مولا کتنا گریا کیا؟ کہا بنا بر روایت 35 برس ہے، بنا بر روایت 40 برس ہے. کہا جس نے اتنا گریا کیا؟ حضرات اتنا گریا بڑا، کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. ہم میں بہت سے ابھی 40 برس کے نہیں ہیں، کسی نے اتنا گریا کیا ہو؟ پوچھوں مولا کیسے گریا کرتے تھے؟ مولا جب بھی جیسے ہی باہر نکلتے تھے نا، ایک مولا کا چاہنے والا کہتا ہے میں گھر پہ پہنچا، دستک دی، کہا مولا کہاں ہیں؟ کہا باغ میں گئے ہیں. میں بہت خوش ہوا، اچھا کیا مولا سیر کے لیے چلے گئے. کہا جیسے میں باغ پہنچا دیکھا مولا زمین پہ ایک اپنی ابا بچھائے بیٹھے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں. میں نے پوچھا مولا کیا بات ہے، آپ باغ میں بھی سیر کرنے آئے تو رو رہے ہیں؟ کہا جیسے میں باغ میں پہنچا میں نے بہتا ہوا پانی دیکھا، جیسے میں بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے رونا آتا ہے، بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں تو روتا ہوں. حضرت میں جب دیکھیں گے، مولا کے لیے وضو کا پانی رکھا گیا، مولا نے پانی دیکھا رونا شروع کر دیا، پانی مضاف ہو گیا، اتنے آنسو گرے، مولا کا پانی مضاف ہو گیا، دوسرا پانی لایا گیا، پھر مولا رونے لگے. کہا مولا کب تک گریا کیجیے گا؟ کہ قتل ابن رسول اللہ اتشانا، ہائے نواسا رسول کو پیاسا مار دیا گیا، ہائے میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ بس ایک مرتبہ مولا گھر سے نکلتے وہ جو قصائی تھے اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، ایک مرتبہ قصائی کا کپڑا ڈالنا بھول گیا، مولا نے جانور کو ذبح شدہ بکرے کو دیکھا، زارو قطار رونے لگے، اب وہ چھپاتا ہے مولا رونا بند نہیں کرتے، کہا کہ سید سجاد معاف کر دے میں کپڑا ڈالنا بھول گیا تھا، مولا نے کہا ایک سوال کروں جواب دے گا؟ کہاں فرمائیے، کہا تو نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ کہا مولا آپ کے جد کی سنت ہے ہم جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، مولا نے دوسرا سوال کیا کہا جب تو پانی پلانے کے بعد تو ذبح کرنے لگا تھا خنجر کو تیز کر لیا تھا؟ کہا ہاں مولا ہم نے خنجر کو تیز کر کے ذبح کرتے ہیں، پھر ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، کہا بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے، نہ آپ کو پانی پلایا نہ خنجر کو تیز کیا، پھر مولا روکے ایک سوال کرتے میں تب دیکھیے گا، مولا تیسرا سوال کرتے کہ مجھے ایک اور سوال کا جواب دے، جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا کوئی اور جانور تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہ نہیں آپ کے جد کی سنت ہے ہم جانوروں کے سامنے نہیں ذبح کرتے، کہ ہائے میری پھپھی جب میرے بابا کو ذبح کیا 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، میرے بابا سے چھپا کے ذبح نہیں کیا، لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس میں نے تمام کر دیا، سنیں گے میں واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں، دو جملے کہوں گا دعا کے، آپ اپنی اپنی دعا کو پیش کر لیجیے گا، پروردگارا واسطہ دوں گا، پروردگارا کس کا واسطہ دوں گا، پروردگارا ایک واسطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سوکھنے والے محمد میں بھی ہے، ریاض القدس میں بھی ہے، کہ میں ہمیشہ یہ واقعہ پڑھا کرتا ہوں کہ یزید کی جو بیوی تھی وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، اس کو اہل بیت نے آزاد کیا تھا، ایک یہودی کی بیٹی تھی جو بہت بیمار تھی لا علاج تھی، جب اس کا علاج کیا تو اس کو پانی دیا تھا امیر المومنین نے، امام حسین کا ہاتھ چھوا کے تو اس کو شفا ہو گئی تھی، اب اس کے ذہن میں بیٹھا تھا کہ مجھے شفا ملی ہے حسین ابن علی سے، بیبیوں کے پاس آئے بیبیوں نے اسے پردہ سکھایا مسلمان کیا، مسلمان ہو گئے پردہ سیکھ کے چلی گئی، بہرحال جیسے بھی ہوا تفصیلات میں نہیں جا سکتا، معاویہ زبردستی اپنے بیٹے سے بیاہ کے لے گیا، یزید سے بیاہ کے لے گیا، وہ چلی تو گئی شادی کر کے لیکن اس کے دل میں ہمیشہ وہی اہل بیت کی محبت رہی، ہمیشہ بیویوں کو یاد کرتی رہتی تھی، مجھے جناب زینب ام کلثوم نے پردہ سکھایا، میں حسین کی وجہ سے شفا یاب ہوئی، اس کو کسی نے کہہ دیا کہ ہند تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے، وہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے کہ کون باغی تھے، لیکن وہ زمین پہ کھڑی نہیں ہوئی، اپنے تخت پہ کھڑی تھی، ایک باریک سا نقاب لے رکھا تھا جسے چہرہ نظر آ رہا تھا، سر پہ چادر تھی، دور سے جناب زینب نے دیکھا، کہا بہن ام کلثوم پہچانا وہ کون ہے؟ بیوی نے کہا جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی، کہا بہن پہچانو وہ ہند ہے جسے ہم نے آزاد کیا تھا، جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا، کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے، ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، بڑا عجیب عالم تھا، دونوں نے سر جھکا لیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہند سے سامنا ہو جائے، حضرت بڑے عجیب غریب عالم میں دونوں بیویاں سر جھکائے گزر رہی ہیں، اچانک ہند نے روک کے سوال کیا، کہا من ایہ بلادن انتم، تم کون سے شہر کے رہنے والی ہو؟ من ایہ بلادن انتم، تم کون سے شہر کے رہنے والی، بس یہ جملہ کہنا تھا، جناب زینب نے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہند فوراً تخت چھوڑ کے زمین پہ آ گئی، بیوی نے سوال کیا کہا کیا بات ہے تو تخت سے اتر کے زمین پہ کیوں آ گئی؟ کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں، کہا کیوں مدینے والوں کو جانتی ہے؟ کہا ہاں میں تو جانتی ہوں، آپ جانتی ہیں اگر پوچھوں گی بتائیں گی؟ کہا ہاں بی بی کس کا جاننا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا حسین مدینے میں رہتے ہیں، کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کے کڑیل جوان بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، کہا اور کس کا؟ کہا بی بی میرے مولا کے ایک بھائی ہے نام عباس ہے، کہا اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ کہا خبردار بی بی ان کے یہاں پہ نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، ان کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، ان کا بڑا مقام ہے، وہ علی کی بیٹیاں ان کا نام نہ لینا، یہ جملہ سننا تھا، ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے ایک مرتبہ بالوں کو ہٹایا، کہا ہند پہچانا نہیں، ہند میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے، وہ رباب ہے، وہ فروا ہے، بتانا شروع کیا کہا وہ آخر میں جو کہہ دیا وہ زین العابدین ہے، وہ جو سر نظر آ رہے ہیں وہ حسین کا ہے، وہ علی اکبر کا ہے، وہ علی اصغر کا ہے، بس سروں کا دیکھنا تھا. ہند نے کہا بی بی اتنا کچھ بیت گیا، عباس کہاں تھے؟ کہا عباس کا سر بھی موجود ہے. ایک مرتبہ ہند نے سر سے چادر اتاری، ننگے سر مجمع عام میں آ گئی. جب دوڑتی ہوئی آئی نا، کہا کہ یزید یہ تو نے کیا کیا، یہ علی و بتول کی بیٹیاں، یہ نبی کی نواسیاں. یزید نے اپنی ابا اتاری ہند کے سر پہ ڈال دی. کہیں تو دیکھتے نہیں مجمع عام ہے، تو نہ محرم و بغیر چادر کیا آ گئی. ہند نے ابا کو اتار کے پھینکا، کہا یزید جس نے ہمیں پردہ سکھایا ان کی بیٹیوں کو تو لے آئے اس طرح سے، اگر میں بے حجاب آؤں تو سوال کرے. پروردگارا مجھے واسطہ ان بیویوں کی عظمتوں کا، مجھے نہیں معلوم بیوی نے کیسے برداشت کیا ہوگا، کس طرح سے آئی ہوں گی. پروردگارا تجھے واسطہ ہے، پاستہ ہے جناب زینب کبریٰ کی عظمتوں کا. مرحوم مرزائے شیرازی سے کسی نے نجف میں مصائب ہو رہے تھے، ایک روضہ خان نے مصائب پڑھنے والے نے روتے روتے کہا، کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ یزید کے دربار میں آ گئی. آغا نے کہا یہیں پہ روک دے، بہت دیر تک روتے رہے. جب چپ ہوئے اس نے پھر کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ یزید کے دربار میں آ گئی. جب دوسری مرتبہ کہا، آغا نے کہا رک جا ابھی حق ادا نہیں ہوا اس جملے کا. جب تیسری مرتبہ کہا تو بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش آیا کہا پوچھا کیا بات ہے آغا، اتنا کیوں آپ نے غم منایا؟ کہا تو نے سنا نہیں علی کی بیٹی زینب کبریٰ شرابی کے دربار میں آ گئی. کہا میں جب سوچتا ہوں میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی. برداشت نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے بڑا روتے تھے، کہا یہ بہت مصائب ہے بی بی کا، بڑا سخت مصائب ہے، زینب کبریٰ شرابی کے دربار میں آ گئی. پروردگارا بی بی کی عظمتوں کا واسطہ، بی بی کے گریے کا واسطہ، ان بی بی کی آنکھوں کے آنسوؤں کا واسطہ. پروردگارا واپس مدینے جانے کے بعد بی بی کا بیویوں سے ملنے کا واسطہ. پروردگارا بی بی کی عظمتوں کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہگار آنکھوں کے بارے میں امام کو دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا صاحب الزمان حقیقت نظردار ہیں مولا، آپ ہر جگہ جاتے ہوں گے، جاتے ہوں گے ہر زیارت پہ، وہاں پہ پرسہ بھی لیتے ہوں گے مولا، یہاں پہ آپ کے جد حسین کے رونے والے بہت سے موجود ہیں مولا، اگر ایک نظر کرم ان سب پہ بھی کر دیں، بہت آنکھوں میں آنسو ہیں، ان سب آنسوؤں کو پروردگارا اپنے بارگاہ میں قبول فرما. مولا ایک نظر کرم کریں، ادھر آ کے دیکھیں کتنے چاہنے والے ہیں، کتنے عاشق ہیں، آپ کے جد حسین کو کتنا چاہنے والے ہیں، کتنا کس طرح سے پرسہ دے رہے ہیں. مولا میں ضمانت دے کے کہتا ہوں، اگر یہ کربلا میں ہوتے نا جناب سکینہ کو تماشے نہ لگتے، اگر یہ کربلا میں ہوتے ہم کبھی بھی بیویوں کے پردے نہ چھننے دیتے، اپنی جان دے دیتے، ہم کبھی بھی وہ خنجر نہ چلنے دیتے. وہ جو ترس مولا سوال کیا گیا نا، یہیں پہ تمام کر دی جو اپنی دعا پیش کرنی ہے. زیارت پروردگار ہمیں زندگی میں سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخر میں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. پوچھا گیا بڑے بڑے بزرگ علماء سے، کہا کہ شہادت کے طریقے کتنے، ظاہراً یہ امام سے پوچھا گیا ہے، کہا کہ ایک کشتے گردن سے ذبح کیا جاتا ہے، ایک سامنے سے کاٹا جاتا ہے گلے کو، اور ایک نہر کیا جاتا ہے. کہا یہ بتائیے سید الشہداء کا کس طرح سے شہادت ہوئی، ان میں سے کون سا طریقہ تھا؟ کہا تینوں طرح سے. خولی نے نیزہ بھی مارا تھا، پہلے پشتے گردن پہ خنجر چلا تھا، پھر سامنے سے بھی چلا تھا. کہا تینوں شہادتیں ہیں سید الشہداء کی، شاید اسی لیے آپ سے برداشت نہیں ہو رہے، سنیں گے ایک جملہ، میں جانتا ہوں بہت سے لوگ منع کر رہے ہیں، شاید اسی لیے پیغمبر السلام حسین کی پیشانی کا بوسہ بھی دیتے تھے، لبوں کا بوسہ بھی دیتے تھے، گلے کا بوسہ بھی دیتے تھے، سینے کا بوسہ بھی دیتے تھے. یا رسول خدا کیوں؟ کا سینے پہ شاید گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا تھا. گلے کا بوسہ کا یہاں پہ خنجر نے چلنا ہے، لبوں کا بوسہ کا یہاں چھڑی نے چلنا ہے، پیشانی کا بوسہ کا یہاں تیر نے لگنا ہے. سید الشہداء پروردگارا حسین ابن علی کے ان لبوں کا واسطہ جس کے رسول خدا بوسے دیتے تھے. جب عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی رکھی نا، ایک صحابی موجود ہے، کہا عبید اللہ چھڑی کو پیچھے ہٹا لے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو ان لبوں کا بوسہ دیتے دیکھا ہے، میں نے علی مرتضیٰ کو ان لبوں کا بوسہ دیتے دیکھا ہے. شاید اسی لیے پیغمبر صاحب جب چھوٹے سے تھے حسین، رسول خدا ہمیشہ لبوں کا بوسہ. پروردگارا تجھے واسطہ ہے پیغمبر کے اس گریے کا، اس بوسے کا واسطہ، کسی کی عزاداری کو رد نہ فرمانا، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جناب سیدہ کے رومال میں ہمارے آنسو کو جگہ عنایت فرما، روز قیامت ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین، یا حسین، یا حسین.
Y'all say,